إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں درس جاری ہے، اور اس درس کے پچھلے 10 دروس گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ پچھلے تقریباً 2.5 یا 3 مہینے یہ درس رک گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ درس دوبارہ ابھی شروع ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن ساتھیوں نے اس درس کو دوبارہ جان دینے میں مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشی اور کامرانی اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. اس سے پہلے کہ میں آج کا درس کا آغاز کروں، اور آج کا درس جو ہے وہ پچھلے 10 دروس کا خلاصہ ہے، کیونکہ چند ساتھی نئے ہیں تو آج کا درس کوئی نئے درس نہیں ہے، پچھلے 10 دروس جو گزر چکے ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ بیان کرتے ہیں. جی ہاں، اور جو 10 دروس گزر چکے ہیں ان کے کیسٹس دستیاب ہیں، ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے ریکارڈنگ کی ہے، اور آپ طارق بھائی سے رجوع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کیسٹیں مل جائیں گی. اس سے پہلے کہ آج کے درس کا میں آغاز کروں، میں آپ سب ساتھیوں کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے. دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ جب اس زمین پہ چلتا ہے تو اس کے استقبال کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ قالین بچھاتے ہیں، دنیا کے مہنگا ترین قالین بچھاتے ہیں. لیکن جو طالب علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرنے کا حکم دیتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے. دنیا کی بادشاہت تو ختم ہو ہی جائے گی، روح نکلنے کے بعد نہ بادشاہ رہے گا نہ بادشاہت رہے گی، لیکن طالب علم کا علم قیامت کے دن بھی اسے فائدہ دے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرا یہ بندہ اس زمین پر چلے، بلکہ فرشتے آسمان سے آتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو میدان محشر میں بھی یہ بندہ زمین پر نہیں چلے گا، اس بندے کو یہی فرشتے اٹھا کے جائیں گے. تو طلب العلم ایک عظیم مطلب ہے جو ہر مسلمان کا مطلب ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شریعت کا علم، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم حاصل کرے. جتنا ہو سکے، جتنا اس کے پاس وقت ہے، تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ایک حدیث ہے میرے سامنے، میں یہ اس مناسبت سے بیان کرتا ہوں، ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ سے نکلتا ہے شام کی طرف، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق میں ہوتے ہیں، اور یہ شخص نکلتا ہے مدینہ سے سفر کرتے دمشق کی طرف. ایک حدیث کے لیے جب دمشق پہنچتا ہے تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ میں صرف آپ کو ملنے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا علم حاصل کرنے آیا ہوں. حضرت ابو الدرداء سوال کرتے ہیں، اما جی اتلی حاجہ، کیا کسی حاجت کے لیے نہیں آئے ہو؟ کوئی تجارت ہے، کوئی اور غرض ہے، کوئی رشتہ داری ہے، رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، میں صرف اور صرف اس حدیث کی طلب کے لیے آیا ہوں بس. اور سفر آپ یاد رکھیں، جہازوں کا سفر نہیں تھا، اونٹ کا سفر آپ اچھی طرح جانتے ہیں. دو دو مہینے لگ جاتے تھے مدینہ سے شام کی طرف. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث، کیا واقعی تم صرف ایک حدیث کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہو؟ تو سنو پھر یہ حدیث ہے، دیکھیں حدیث کیا ہے. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه، جس نے طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور ایک راستہ اختیار کیا اور اس راستے پر چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، یعنی وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور بے شک فرشتے، لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے راضی ہو کر اس طالب علم کے لیے اپنے فرشتے بچھا دیتے ہیں. ابھی ساتھی چل کے آئے ہیں، سڑک پہ چل کے آئے ہیں، یہ ہمیں سڑک نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فرشتوں کے پر ہیں جس کے اوپر ہم چل کے آئے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس نے، جو شخص بھی آج اس وقت موجود ہے خلوص نیت کے ساتھ صرف طلب علم کے لیے آیا ہے، تو اللہ کی قسم وہ فرشتوں کے پر کے اوپر چل کے آیا ہے. حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ اس حدیث کے لیے خاص میں درس رکھوں گا، اس میں 25 یا 30 فائدے ہیں اور پیغام ہیں، میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. آتے ہیں درس کی طرف. پہلا درس جو بیان کیا تھا وہ تھا تعارف، یہ جو موضوع ہے اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے، عنوان یہ تھا موضوع کا، تھوڑا سا لمبا ہے، تو پہلا درس اسی تعارف پہ تھا. اہل سنت کون ہے، سنت کے کیا مفہوم ہے، اہل سنت الجماعت کون سا گروہ ہے، یہ کب وجود میں آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، پھر قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور سلف صالحین کیا ہے، اور سلفی اور حنفی میں کیا فرق ہے، یہ پہلا درس تھا. اور آج مختصر میں بیان کرتا ہوں سنت کے تین مفہوم ہے شریعت میں. لغت کے اعتبار سے سنت اس راستے کو کہتے جس پر چلا جائے، ایک راستہ ہے اس پہ عام درفت ہوتی ہے، اسے کہتے سنت عربی لغت میں، زبان میں. اور شریعت کے لحاظ سے اس کے تین مفہوم ہیں، فقہا جو فقہ کے علماء ہیں ان کے نزدیک دوسرا مفہوم ہے، محدثین جو حدیث کے علماء ہیں ان کے نزدیک کوئی اور مفہوم ہے، اور عقیدہ کے علماء کے نزدیک کوئی اور مفہوم ہے. فقہا کے نزدیک سنت کہتے ہیں مستحب عمل کو، اگر آپ کریں گے تو اس کو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سنت. جیسے فجر کی نماز سے پہلے دو سنت ادا کرنا، یہ سنت ہے، سنن رواتب، جو نماز فرض نماز سے پہلے یا بعد میں ہم سنت ادا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سنن رواتب، تو یہ سنت ہے. اس کا دوسرا مفہوم ہے محدثین کے نزدیک، اور محدثین کے نزدیک جب سنت کا لفظ آئے اس کا مطلب ہے حدیث، اور حدیث کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا عمل ہو یا اقرار ہو یا وصف ہو. قول عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مثال انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدر نیت پر ہے. فعل جیسے صحیح بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو دونوں ہاتھ رفع دیں کر، دونوں ہاتھ اٹھاتے اپنے کندھوں کے برابر، اور جب رکوع کرتے رکوع سے پہلے بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, اسے کہتے فعلی حدیث یا فعلی سنت یا عملی سنت, یہ سب ایک ہی مفہوم ہے. تیسرا جو مفہوم ہے اس کا حدیث کا, وہ ہے عقیدہ کے علماء کے نزدیک. اور عقیدہ کے علماء کے نزدیک سنت کا مطلب ہے فرض کے مترادف. اور اس کی مثال اور دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں, وہ مجھ میں سے نہیں. وہ دوسری روایت میں آیا ہے من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو فلیس من رغب عن سنتی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سنت مطلب وہ سنت نہیں, یعنی جو شخص اگر دو رکعت سنت کے چھوڑ دیتا ہے ظہر کے بعد یا چار رکعت چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے, یا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلتا, اس کی یہ مفہوم نہیں ہے. تو سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں, اور ان معانی کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی غلطی نظر آتی ہے امت میں, پوری امت میں داڑھی کے مسئلے میں. اکثر لوگ بے خبر ہیں کہ داڑھی فرض ہے, لیکن جو لفظ استعمال کرتے علماء سنت کا لفظ, یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کس مفہوم سے سنت ہے؟ کہ جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں سنت ہے, یا عقیدہ کے علماء کے نزدیک جو سنت کا مفہوم ہے وہ سنت ہے. تو داڑھی جو ہے وہ فرض ہے, لیکن لفظ سنت ہے جو فرض کے مترادف ہے. تو یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اور اہل سنت وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت پہ عمل کیا. اور ہمارے موضوع میں اہل سنت والجماعت, یہ کون سا گروہ ہے؟ جماعت کہتے ہیں گروہ کو. یہ وہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور راستے پر جمع ہوئے اپنی پوری زندگی کے حالات میں, عقیدتاً وعبادتاً وسلوکاً. یہ تین چیزیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ جو مخالفین ہیں انہوں نے اپنے راستے الگ الگ کر دیے. وہ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ہیں, ہم فروع میں حنفی ہیں, ہم سلوک میں صوفی ہیں, نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں. تو یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ صحابہ کرام کے زمانے میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی, عقیدتاً عملاً عبادتاً سلوکاً, صرف ایک ہی بات ہوتی تھی. کیا تھی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا, صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے, صحابہ کرام کیسے کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک, زندگی گزارنے کا طریقہ, منہج کیا تھا, صحابہ کرام کا منہج کیا تھا. اور یہ کس نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے کہیں سے عقیدہ لے لو, کہیں سے فروع لے لو اور عبادات لے لو, اور کسی اور شخص سے جا کے آپ سلوک اور منہج جا کے لے لو؟ یہ اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, دوسری آیت میں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی ہدایت ہے. جسے ہدایت چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے. تو یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت وہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع ہوئے, اصول میں, عقیدے میں, فروع میں یعنی عبادات میں, اور سلوک پر منہج میں کوئی فرق نہیں. جو راستہ صحابہ کرام کا تھا وہی آج ہمارا راستہ ہے. قرآن اور حدیث, قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائی. سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے, اس پر ناس پر ختم ہوتی ہے, اور 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. 23 سال کے عرصے میں, ایک وقت میں نہیں, جیسے تورات ایک ہی وقت میں اتری, انجیل ایک ہی رات میں اتری, ایسے نہیں, 23 سال. اور اس 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو صرف اس زمانے کی دنیا اور آخرت کامیابی کا راستہ نہیں بیان کیا, بلکہ تا قیامت آنے والے نسلیں بھی, پوری امت بھی اس قرآن مجید سے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کا ذریعہ بنا سکتی ہے. حدیث, لغت کے اعتبار سے حدیث کا مطلب ہے نئی بات, کوئی نئی بات. عربی زبان میں حدیث, حدث فلان, کہ اس نے نئی بات بیان کی. خبر بھی اسی میں سے لیا گیا. حدیث اور خبر مترادف لفظ ہیں. اخبار یا خبریں بھی اسی چیز سے کہ نئی باتیں. اور شریعت کے اعتبار سے حدیث کا مفہوم ہے جیسا ابھی میں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا عمل ہو یا اقرار ہو اور یا وصف ہو. قول کی مثال انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری مسلم کی روایت. عمل کی مثال جیسے میں نے صحیح بخاری مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر کی حدیث، رفع دین کا طریقہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، فعل ہے. اقرار کا جو دلیل ہے، اقرار کی حدیث یا تقریر حدیث کون سی ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھیں کوئی عمل کرتے ہوئے، اس پر خاموشی اختیار کریں، اسے کہتے ہیں اقرار سنت، یہ اقرار حدیث. اور چوتھے نمبر پہ وصف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ان کے بال مبارک کیسے تھے، ان کا قد کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، یہ وصف ہے اور یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے. اور اس کی مثال میں امام ترمذی نے ایک کتاب ہے پوری سنن ترمذی میں، الشمائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تک 300 حدیث کے قریب تقریباً حدیثیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا، سب کچھ اس میں بیان کر دیا ہے رحمہ اللہ تعالی. روشنی میں ہم یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، بغیر قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور گمراہی ہی گمراہی ہے. میڈیکل کے لحاظ سے جو آنکھ ہے نا، آنکھ یہ اندھی ہے. آپ جانتے ہیں آنکھ دیکھتی نہیں ہے، اگر لائٹ نہیں تو آنکھ نہیں دیکھتی، اگر روشنی ہے تو آنکھ دیکھتی ہے. اور شریعت میں بھی یہی حال ہے، ہم سب اندھے ہیں، اگر قرآن اور حدیث کی روشنی ہے تو ہم چل سکتے ہیں، پر قدم اٹھا سکتے ہیں، اور قرآن حدیث کی روشنی نہیں ہے تو ہم اندھے ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتے. اور عام جو روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے یا لائٹ ہے، یہ خود ہمارے پاس چل کے آتی ہے. سورج کی روشنی دن میں آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ سورج کی طرف جائیں دیکھنے کے لیے، وہ خود آپ کو گھر میں آپ کے پہنچتی ہے، آپ کی جگہ پہ پہنچتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کی ایسی عظیم روشنی ہے، آپ کو خود چل کے جانا پڑتا ہے، آپ تک نہیں پہنچتی. اور جو ایک ذریعہ ہے جو اس روشنی تک ہمیں پہنچاتے ہیں، وہ ہے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، یہ وہ ذریعہ ہے. سلف صالحین کے مفہوم سے سلف کون ہے؟ سلف کہتے گزرے ہوئے لوگوں کو، جو لوگ گزر چکے ہیں. یہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو برے لوگ یا اچھے لوگ. جو اچھے گزرے ہوئے لوگ ہوں کو کہتے سلف صالحین، اور سر فہرست جو ان اچھے لوگوں کے سردار ہیں وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. تو صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین کے سربراہ ہیں، ان کے بعد ان کے شاگرد تابعین، ان کے بعد ان کے شاگرد تبع تابعین، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے تا قیامت جتنی لوگ بھی آئیں گے، اور اس راستے پر چلتے رہیں گے، وہ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سلف صالحین ہوں گے. یعنی آج جب ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یہ سلف صالحین میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں امام شعبہ نے فرمایا، سلف صالحین میں سے ہیں. امام ترمذی نے فرمایا، سلف صالحین میں سے ہیں. ابن تیمیہ نے فرمایا، سلف صالحین میں سے ہیں. شیخ بن باز نے فرمایا، ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں. علامہ البانی نے، شیخ بن عثیمین نے فرمایا، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں سارے. چاہے دور کا دور ہو چاہے قریب کا دور ہو، جو گزر چکے ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا گزر چکے ہیں، اس طرح سے جو علماء اس راستے پر چلتے گزر چکے ہیں، ہمارے لیے سلف صالحین ہیں، گزرے ہوئے اچھے لوگ. ہمیں کس نے حکم دیا کہ سلف صالحین کے راستے پر چلو؟ کیا سلف صالحین ایک گروہ ہے؟ یہ وہابی جو فرقہ، ایک نیا فرقہ آیا ہے، کیا یہ نیا فرقہ ہے؟ کیا یہ پانچواں مذہب ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہابی کوئی فرقہ نہیں ہے. اور وہابی مخالفین اس لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ جو سلف صالحین کے راستے پر چلتے ہیں ان پر ایک دھبا لگ جائے، ان کو ایک موقع مل جائے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بس. اور حقیقتاً دیکھا جائے وہابی کسے کہتے ہیں؟ جو محمد بن عبد الوہاب کے راستے پر چلے. ان کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. اگر انصاف کرتے تو محمد ہی کہتے، تو ہم ان کے والد کے نقشہ قدم نہیں چلتے، ہم چلتے ان کے نقشہ قدم پر. ان کا والد ہم نے دیکھا نہیں، ہم جانتے بھی نہیں ان کے والد کو، ہم ان کو جانتے ہیں اور ان کے تعلیم، ان کا علم حاصل کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو نام ہونا چاہیے تھا محمدی. وہابی کیوں کہتے ہیں؟ محمدی بھی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی، محمدی کہیں تو پھر تو کوئی خلاف کر، کون خلاف کرے گا محمدی کے؟ کوئی مخالفت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے. نہ نام میں انصاف کیا اور نہ ہی عمل میں انصاف کیا. اور سلفیت کا کہ سلفی بنو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ کافی سوال اٹھتا ہے، کس نے کہا کہ تم سلفی بنو؟ ایک نیا مذہب لے کے، ہم تو مذہب چار جانتے ہیں بس، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے اور حنبلی ہے. یہ وہابی کہاں سے آ گئے؟ یہ سلفی کہاں سے آ گئے؟ یہ پانچوں مذہب کب اور کہاں سے آیا؟ یہ پانچوں مذہب نہیں ہیں ہمارے لیے. ہمارے سلف صالحین میں یہ چاروں امام موجود ہیں. امام ابو حنیفہ ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ہمارے سارے کے سارے جو امام ہیں یہ سلف صالحین میں سے ہیں. سلفی بننے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کہاں پہ حکم دیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ایک عظیم آیت ہے، اور بھائی سے گزارش ہے کہ اس آیت کو یاد کر لے، سورۃ نساء آیت نمبر 115. لمبی آیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی، ومن اسم موصول ہے، جو بھی، کوئی بھی ہو، عالم ہے، جاہل ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ عام ہے، جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جائے، اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دے، ان کے راستے پر چلنے سے انکار کرے، کیا کریں گے؟ نولی ہی ما تولا، جو وہ چاہتا ہے اسے عطا کریں گے، اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے، جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور صحابہ کرام کے راستے کے خلاف ہے، ان کو قتل نہیں کر دیں گے، آسمان سے بجلی نہیں گرائیں گے، ان کے گلے نہیں دبا دیں گے، نہیں، زمین میں نہیں دھسا دیں گے، کیا کریں گے؟ نولی ما تولا، تم یہی چاہتے ہو، تمہارے راستہ آسان کر دیں گے. وہ شخص ساری زندگی اسی راستے پر چلتے چلتے، اگر توبہ نہیں کرے تو، اگر توبہ کر لے تو الحمدللہ، اگر توبہ نہیں کرے گا وہ یہی سمجھے گا اسی راستے میں نجات ہے، اور اسی بدعات اور خرافات اور شرک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور مرے گا، اور جہنم کا ہمیشہ کا عذاب کا مستحق ہو جائے گا. نولی ما تولا، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یاد رکھیں. پچھلے زمانے میں جو قومیں تھیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے، آسمان سے بجلی گری، مر گئے، طوفان آئے گا، مر گئے. یہ ان کے لیے آسان تھا، دیکھنے والے کے لیے بھیانک تھا، ان کے لیے آسان تھا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا کفر جب رک جاتا ہے، جہنم میں اس کا عذاب اسے اتنا ملتا ہے جتنا اس نے کفر کیا. لیکن جو شخص بدکاریوں میں، کفر میں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں زندگی گزارتا رہے، اور اسے توفیق ملتی رہے، اسے صحت ملتی رہے، اور اسے آسانی ملتی رہے اس بھیانک راستے میں، اور زندگی پوری اس میں گزار دے اور مر جائے اس چیز پر، تو اس کی پکڑ بہت مشکل ہے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ برا راستہ آسان کر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح راستے پہ چلائے، ہمیں آسان کر دے ہمارے لیے، اور ہر برا راستہ ہمارے لیے تنگ اور مشکل کر دے. وہ نصلی جہنم وساءت مصیرا، اس کے بعد جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانا ہے، وساءت مصیرا. دوسری دلیل سورۃ الفاتحہ میں، اگر یہ آیت مشکل ہو جائے کسی کو یاد کرنے میں، سورۃ الفاتحہ سب پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دلیل ہے صراط الذین انعمت علیہم. حمد و ثنا کے بعد, وعدہ کرنے کے بعد حمد و ثنا پہلے تین آیتوں میں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وعدہ ہے عہد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اسے مسلم کی روایت میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان وعدہ ہے, میرا بندہ وعدہ پورا کرے اپنا میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. بندے کو کیا چاہیے؟ حمد و ثنا بھی ہے, وعدہ بھی کیا بندے نے, کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا. کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر تو اپنی نعمت نازل فرمائی. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. تو ہم صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا, کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے یہ راستہ آسان کر دے. لیکن عملاً مسلمان کیا کرتا ہے؟ انہی کے راستے پہ چلتا ہے, بلکہ ان کے راستے پہ چلنے والوں کو بھی یہ کہتا ہے کہ وہابی ہے. طرح طرح کے نام, طرح طرح کا مذاق, اور مختلف قسم کی رکاوٹیں اور نفرتیں امت میں وہ لوگ پھیلا دیتے ہیں, غلط طریقے سے باتیں بیان کر کے, غلط تہمت لگا کے. تو صراط الذین انعمت علیہم, یہ صحابہ کرام ہیں, اور اسی راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اور فضل و کرم دیکھیں امت پر. ہم سب تو اندھے ہیں, ہمیں نہیں پتا کس راستے پر خیر ہے, کس راستے پر شر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلے سورۃ قرآن مجید کی یہ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ راستہ اگر اپنائیں تو یہی راستہ اپناؤ, اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی, اور اسی دعا کے لیے پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا. اگر آپ واقعی اس راستے پر چلنا چاہتے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے, تو دوسری سورت کون سی اس کے بعد؟ سورۃ بقرہ, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. یہ قرآن ہے سارے کا سارا. یہی صحابہ کرام نے, صحابہ کرام کی کامیابی اسی قرآن مجید کی وجہ سے تھی. اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ قرآن ہے تمہارے لیے, لیکن اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا اسے. ہدى للمتقین, متقی پرہیزگار کے لیے ہدایت ہے, ہر شخص کے لیے نہیں, یاد رکھیں. اور متقی پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ فرما برداری پچھلی سورت میں, سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جو انعمت علیہم کے طریقے پر چلتا ہے اسی کے لیے ہدایت ہے, جو ان کے راستے پر نہیں چلتا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. اور حدیث میں مشہور حدیث ہے 73 فرقے کی حدیث, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک کے. صحابہ کرام نے دریافت کیا, رسول کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علما انا علیہ والجماعہ, ایک روایت میں آیا ہے, جس پر میں اور جماعت ہے یعنی صحابہ کرام ہے سارے, اور دوسری روایت میں ہے علما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام کی پیروی سلفیت ہے. اور مزید دیکھنے کے لیے آپ کیسٹ کی طرف رجوع کریں, انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے مل جائے گا. آخر میں سلفی اور حنفی میں کیا فرق ہے؟ حنفی وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کو انہوں نے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی سمجھ سے سمجھا ہے, اسے کہتے ہیں حنفی. اور سلفی وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھے, امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد بھی ان میں سے ایک ہیں, صرف ان کے علاوہ سار اور امام بھی ہیں, اور سلف صالحین میں ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں. اور دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میں حنفی ہوں, اور ایک مسئلہ آتا ہے عقیدے میں یا عبادت میں, اور وہ کہتے ہیں نہیں میرے امام کا یہ قول ہے اور حدیث سامنے آ گئی ہے، کہتے ہیں نہیں میں حدیث پہ عمل نہیں کرتا. مثال کے طور پہ رفع دین کی حدیث لے لیں آپ، کہتے ہمارے امام کے نزدیک رفع دین نہیں کرتے ہم لوگ. اچھا یہ حدیث سے بخاری کی سے مسلم کی کیوں نہیں کرتے تم لوگ؟ کہتے ہیں ہمارے امام کا یہ قول ہے، یہ فرمان ہے. جو سلفی ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ایک امام، ٹھیک امام حنیفہ سے غلطی ہوئی ہے، باقی کتنے امام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو سمجھے اس پہ عمل کیا ہے. تو ہم یہاں پر امام ابو حنیفہ کے قول کو نہیں مانتے، اور جو دیگر علماء ہیں دیگر جو سلف ہیں ان کی بات کو مانتے اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جو دوسرا فرق ہے یاد رکھیں، جو شخص حنیفیت کا انکار کرے کہ میں امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرتا ہوں، کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. لیکن جو شخص سلفیت کا انکار کرے تو وہ صحابہ کرام کے راستے کا انکار کرتا ہے، اور وہ خطرے میں ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پہ سبیل المؤمنین ہاتھ سے جا رہا ہے، وہاں پر تو صرف ایک امام کا قول جا رہا ہے. تو اس لیے یہ فرق ہے سلفیت میں اور حنفیت میں، یا شافعیت میں، یا مالکیت میں، یا حنبلیت میں. حنفیت کس لیے ہم بیان کرتے ہیں؟ کہ ہمارے ملکوں میں صرف زیادہ مذہب حنفی شائع زیادہ ہے، مشہور ہے. تو یہ پہلا درس تھا. دوسرے درس میں نے اجمالی عقیدہ بیان کیا تھا. اجمالی عقیدہ میں نے 50 پوائنٹ بیان کیے تھے. اب وقت نہیں میں پورے 50 بیان کروں، آپ رجوع کر سکتے ہیں اس درس کی طرف 61 میں. لیکن مختصر یہ ہے کہ ان 50 ہیڈنگز میں، ان 50 پوائنٹ میں جو میں نے بات بیان کی وہ یہ تھی کہ منہج کیا ہونا چاہیے عقیدہ کو سمجھنے کے لیے. سلف صالحین کا منہج ہونا چاہیے. منہج کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے، حدیث سے. اور قرآن حدیث سے لینے کے بعد اپنی عقل سے نہیں مانیں گے، نہیں سمجھیں گے، بلکہ صحابہ کرام اور تبع تابعین کی سمجھ سے ہم سمجھیں گے. یہ ایک ذریعہ ہے نجات کا، کیونکہ جن لوگوں کا عقیدے میں بگاڑ آیا بعد میں، وہ بھی تو قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہیں. جہمی ہیں، معتزلی ہیں، خوارج ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، جتنے بھی گروہ بعد میں آئے ہیں یہ بھی قرآن حدیث بیان کرتے ہیں. لیکن ٹھوکر کہاں لگی؟ جب سلف صالحین کے راستے کو چھوڑا، پھر ٹھوکر لگی اور عقیدے میں بگاڑ آیا. تو سب سے پہلا جو قاعدہ تھا اور بنیاد تھی وہ کہ عقیدے کے مسائل سمجھنے ہیں سلف صالحین کی سمجھ سے. اس کے بعد عقیدہ صرف قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے لیا جاتا ہے، کسی اور سے نہیں. عقل سے عقیدہ نہیں لیا جاتا، خوابوں سے عقیدہ نہیں لیا جاتا کہ خواب میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے فلاں درود عطا فرمایا، یہ ہمارے عقیدے میں نہیں ہے. اس کے بعد دین ہمارا جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. کوئی شخص یہ کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور مجھے درود غوثی عطا فرما کے گیا، یا درود تیجانی عطا فرما کے گیا، حقیقت بات دیکھی جائے تو اس میں بہت بڑی گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. ذرا غور تھوڑا سا کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں صدی میں آ کے خواب میں دین کا ایسا حصہ عطا کرنے کے لیے آئے ہیں جو پہلے سے موجود ہے. درود ابراہیمی موجود ہے، درود پہلے سے عبادت دین کا ایک حصہ ہے. لیکن صحابہ کرام کے دور میں جب جنگیں ہوئی، اس صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے کسی کے خواب میں؟ یعنی خون ریزی کو روکنا زیادہ اہم ہے، ایک درود جو پہلے سے امت میں موجود ہے وہ دینا زیادہ اہم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ دین کامل ہے، تو کیا 14 صدیوں میں دین ناقص تھا، آج آ کے پورا ہوا ہے اس درود سے؟ اور جو تجانی فرقہ ہے، ان کا جو احمد تجانی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یقظتن لا منامن، جاگتے ہوئے، حقیقتن آئے، خواب میں نہیں آئے، میری طرف آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا. درود صرف تقریباً 2 لائنوں کا ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس درود کا ثواب قرآن مجید سے 6000 زیادہ بہتر ہے. قرآن مجید آپ پڑھیں 6000 مرتبہ، یہ درود ایک دفعہ پڑھیں تو یہ اس کے برابر ہے. یہ مسلمان کی شریعت ہو سکتی ہے؟ ہم تو خوابوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں خود چل کے آئے، تو یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اس کے بعد ان پوائنٹ میں توحید کا مفہوم کیا ہے؟ توحید کی تین قسمیں بیان کی تھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات کے قاعدے بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، پیارے نام ہیں اور صفات کمال ہیں، اور جو صفت قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں ثابت ہو جائے ہم اس صفت کو ثابت کرتے ہیں، اور جس صفت کی نفی کی گئی ہے ہم اس صفت کی نفی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. اور چار قاعدے بیان کیے تھے من غیر تعطیل، کہ ہم انکار نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا میرا ہاتھ ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں یہ فرمایا کہ اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو یہاں پہ دونوں ہاتھ کے لفظ آئے. رسول الجماعت کا یہ عقیدہ ہے اسماء و صفات میں کہ اب ہاتھ کا لفظ آ گیا ہے تو ہم ہاتھ کو ثابت کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، تعویل کریں کہ دست قدرت ہے نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا کس کی مثل ہے، کیسا ہاتھ ہے، یہ بھی نہیں. تو یہ چار قاعدے ہیں اسماء و صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنا ہے بغیر انکار کیے، من غیر تعطیل، ومن غیر تحریف او تأویل، تحریف کیے بغیر، تأویل کیے بغیر. کہ ہاتھ مطلب دست قدرت یا طاقت یا نعمت، یہ تأویل ہے اور تحریف ہے. ومن غیر تکیف، کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ کیسا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ رحمت ہے، کیسی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں، نہیں. وآخر من غیر تمثیل، بغیر کسی مثل کا بیان کریں، کیونکہ مخلوق بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے تو مشابہت ہوتی رہتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سننے کا انکار کرتے ہیں، یہ تعطیل ہے، انکار ہے. تو صفات ثابت کرتے ہیں ان چار شروط کے ساتھ. اور اس کے بعد توحید الوہیت میں جو اہم بات بیان کی تھی ان قواعد میں کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق مالک نہیں، اور دونوں مفہوم میں فرق ہے، اور اس فرق کو آگے کے درس میں بیان کیا تھا. اور اسی طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی تعارض نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. اگر قرآن کی آیت آ جائے اور حدیث آ جائے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر حدیث ضعیف ہے تو الگ بات ہے، جیسے قرآن مجید کی دو آیتوں میں تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث میں بھی ٹکراؤ کبھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ 50 پوائنٹ بیان کیے تھے. اسی کے اوپر جو 50 پوائنٹ تھے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اسماء و صفات، بدعت اور سنت، اور ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آتے ہیں تو علماء اہل سنت جماعت نے اس کے لیے خاص قاعدے رکھے ہیں. صحیح بخاری میں جتنی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت میں اور دیکھنے میں خواب میں، انہوں نے ایک باب باندھا کتاب الرؤیا میں، ایک باب باندھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھنا. اور فتح الباری نے بڑے پیارے انداز سے اس کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص اسے کہتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو یہی سب سے پہلے سوال کرتے کہ وصف کیسا تھا، کیسا دیکھے، کیسے تھے. تو ایک شخص نے فرمایا حضرت حسن کی طرح تھے، ان کے نماز سے محروم، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی شکل جیسی تھی. انہوں نے فرمایا اپنے سچ دیکھا، کیونکہ شکل ملتی جلتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور امام ابن سیرین سے جب پوچھا گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ بیان کرتے کیا خواب میں دیکھا، تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مجھے بتاؤ آپ نے کیا دیکھا، وصف کیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحیح حدیث میں، صحیح بخاری میں، کہ جس نے مجھے دیکھا، حق دیکھا، شیطان میری مثل نہیں آ سکتا، میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ میرا نام نہیں لے سکتا. دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں. مثل شکل، شکل و صورت کیسی ہے، مثل کی صفت کیسی ہے، مثلیت اس میں آتی ہے، نام میں نہیں آتی. اور لوگوں کو یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ صوفی حضرات اپنا آدھا دن خوابوں سے لیتے ہیں، آدھا دن، اس لیے گمراہ ہوئے. بھئی خواب میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فلاں ذکر دیکھے گئے، فلاں عبادت دیکھے گئے، یہ بدعات اور خرافات اس طریقے سے آئیں. بلکہ ابن عربی فتحات مکیہ میں واضح الفاظ میں حدیث کا رد کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مکاشف کو کشف کے ذریعے، کسی بزرگ کو کشف کے ذریعے یہ علم ہو جاتا ہے کہ فلاں حدیث جو صحیح تھی محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے. وہ کیسے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کو کشف میں آتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ یہ تو حدیث محدثین کہتے ہیں صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میرا فرمان نہیں ہے. تو اس مکاشف کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اگرچہ محدثین اس پہ عمل کرتے ہوں. تو خوابوں سے حدیث کا رد، خوابوں سے بدعات، خرافات، شرک، سب بدعات جب پھیلی ہیں تو ان خوابوں کی بنیاد تھی. تو سب سے پہلے سوال جو ہے کہ آپ نے کیا دیکھا، اگر وصف صحیح ہے تو ٹھیک دیکھا، وصف صحیح نہیں تو نہیں دیکھا. دوسری بات یہ ہے جو بنیادی بات ہے، اگر کوئی شریعت کا حصہ لے کے آیا ہے، کوئی درود ہے، کوئی ذکر ہے، پھر بھی رد ہے، کیونکہ دین کامل ہے، اس کی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی زیادتی کی جائے. اس کے بعد جو تیسرا درس تھا کلمہ توحید پہ تھا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں غلطی کہاں کہاں اور کیسے ہوئی، لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں، دو رکن بیان کیے تھے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں لوگوں کو کتنی گروہ ہوئے، اور جو چھ کلمے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، یہ بیان کیا تھا کہ چھ کلموں کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں، صحیح حدیث ثابت ہیں، لیکن ترتیب بدعت ہے، یہ ترتیب موجود نہیں تھی کہ کلمہ نمبر ایک، کلمہ نمبر دو، نمبر چار، نمبر پانچ، نمبر چھ، یہ اس طریقے کی ترتیب جو ہے صحیح حدیث ثابت نہیں. لیکن دیکھیں ہمارے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ چھٹا کلمہ کون سا ہے، پانچواں کلمہ کون سا ہے، مفہوم آئے نہ آئے، ترجمہ آئے نہ آئے، لیکن یہ آنا بہت ضروری ہے. مجھے تعجب ہوا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا تیسرا کلمہ کون سا ہے، تو جو بچے سے پوچھا تو دو تین بچوں کو نہیں آیا تو انہیں مارنے لگا کہ آپ کو کیوں نہیں آتا. میں کہ بچے کو مار کیوں رہے ہو یار، تیسرا کلمہ نہیں آتا، آپ بتا دو، آپ اسے پوچھو کلمہ کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے. کہتے ہیں اسکول میں پڑھتا ہے، چھٹی کلاس میں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تیسرا کلمہ کون سا ہے. تو اس پہ بہت سختی کرتے ہیں، بچے کو لا الہ الا اللہ کے ارکان نہ آئے، مفہوم نہ آئے، اسے کوئی حرج نہیں، لیکن ترتیب آنی ضروری ہے. تو کلمے کے الفاظ درست ہیں، صحیح حدیث ثابت ہیں، لیکن ترتیب بدعت ہے، یاد رکھیں. اور کلمہ توحید میں یاد رکھیں جو صحیح ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور اس الہ کے لفظ سے امت میں اختلاف ہوا، جو کلمہ گوہ مسلمان ہیں کلمے کا جو اختلاف ہوا اس الہ کے لفظ سے ہوا. ایک گروہ نے کہا الہ کا مطلب ہے خالق، رازق، مالک، یعنی رب، پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، اور تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، اس کا مطلب ہے الہ. لا الہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، الہ کا مطلب ہے حاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں. تیسرے گروہ نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. چوتھے گروہ نے کہا نہیں، اس میں کمی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود برحق نہیں. اور ان چاروں گروہوں میں سے جو صحیح ہے اور سچ ہے وہ ہے آخری، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس کی دلیل بیان کی تھی ہم نے قرآن مجید سے اور لغت کے اعتبار سے. قرآن مجید میں الہ کا لفظ جو ہے وہ معبود کے مفہوم میں آیا ہے، اور یہ لفظ اللہ جو ہے جو جمہور کے نزدیک ہے، علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ لفظ الہ سے لیا گیا. اللہ کا مطلب ہے صرف اللہ کا نام جو ہے لفظ الجلال سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کا نام کا مطلب ہے معبود بحق، اللہ کا مطلب ہے حق معبود، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں عبادت کے لائق اللہ کے لفظ میں صرف. اور یہ لفظ الہ کا مفہوم جو ہے قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑا پانی، لا تعبدوا الا اللہ. اب لا تعبدوا الا اللہ کو اب لا الہ الا اللہ کے سامنے رکھے، اوپر لکھے لا الہ الا اللہ، اس کے نیچے لکھے لا تعبدوا الا اللہ. تو لا کے سامنے لا، الہ کے سامنے تعبدوا، الا کے سامنے الا، اللہ کے سامنے اللہ. تو الہ کا کیا مطلب ہوا؟ تعبدوا، یعنی الہ کا مفہوم عبادت میں آتا ہے. اور اس کی بہت ساری ایسے اور بھی آیات ہیں، سورۃ الاسراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے. تو الہ کا مطلب ہے معبود. اچھا یہ حق لفظ کہاں سے آیا؟ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود بر حق ہے اور اس کی سوا جتنے بھی معبودات ہیں جن کی عبادت کی گئی وہ سارے کے سارے باطل ہیں، تو حق معبود صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو جب ہم کلمہ کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں، اچھا برحق کہاں سے آیا؟ کیونکہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے سورت حج کی آیت 62 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو ترجمہ اس طریقے سے ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور کلمے کے دو رکن ہیں، دو ستون ہیں، جس کے بغیر کلمہ توحید کلمہ توحید نہیں سمجھا جاتا. نمبر ایک نفی انکار کرنا، نمبر دو اثبات اقرار کرنا. لا الہ نفی ہے ہر معبود کی، جتنے بھی معبودات گزرے ہیں سب کی نفی ہے. چاند سورج پتھر درخت درند پرند جن انس نبی ولی فرشتے، جتنے بھی معبود گزرے ہیں سب کا انکار، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اس کے بعد الا اللہ سوائے اللہ تعالی کے انکار ہے لا میں، لا نافیہ ہے. اقرار ہے الا اللہ میں سوائے اللہ تعالی کے. اور یہ صیغہ جو ہے استثناء فی سیاق النفی عربی زبان میں، اور یہ ہوتا ہے خاص صرف اور صرف، یعنی خاص بیان کرنے کے لیے، یعنی اگر آپ نے کہہ یہ صرف اور چیز اس کے لیے ہے تو آپ یہ صیغہ استعمال کریں گے، یہ اس مفہوم سے کہ لا الہ الا اللہ کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اور میں نے ایک مثال بھی بیان کی تھی، اگر میں یہ کہوں کہ اس کمرے میں خالد بیٹھا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ خالد کے علاوہ کوئی شخص ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اگر اس طریقے سے میں کہوں اس کمرے میں سوائے خالد کے کوئی نہیں، یا کوئی نہیں اس کمرے میں سوائے خالد کے، تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ کہ خالد کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں. دیکھا جائے یہ کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے تو آسان تھا سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. لیکن اس طریقے سے یہ بات کیوں بیان کی کہ لا الہ الا اللہ؟ اس طریقے سے کہ پڑھنے والا یہ سمجھ لے جس کو تھوڑی سی عربی بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اور عربی زبان یاد رکھیں، جو عرب تھے پچھلے زمانے کی وہ سمجھتے تھے. ابو جہل ابو لہب نے کیوں انکار کیا کلمہ کا جانتے ہیں؟ رشتہ توڑا، دشمنی کی، آپس میں تفرقہ ہوا، وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جاننے کے بعد انہوں نے انکار کیا. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ پڑھ لیں اور اس پر ہم یقین کر لیں تو جتنی بھی معبودات ہیں ہمارے، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزہ ہے، یہ غوث یا عق نصر ہے، یہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو نہیں، ہم یہ نہیں پڑھتے. عربی لغت میں وہ جان چکے تھے. کل کا ابو جہل جو جہالت کا باپ سمجھا جاتا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے معبود چھوڑنے پڑیں گے، اس لیے زبان سے نہیں پڑھا. اور آج کا بڑی پگڑی والا لمبی داڑھی والا عالم نہیں سمجھ سکا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی معبودات موجود ہیں آج، علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، فلاں پیر فلاں بزرگ فلاں علاج کے لیے کامیاب ہے، یہ سارے کے سارے معبود جو ہیں یہ سارے باطل ہیں. آج کا یہ مولوی نہیں سمجھ سکا، لیکن کل کا ابو جہل جو جہالت کا باپ سمجھا جاتا تھا، اسے یہ علم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے یہ سارے معبود باطل ایک طرف ہو جائیں گے. اور عربی زبان کے آپ دیکھیں، ایک شخص بات بیان کر رہا تھا، آج کل تو یہ ماحول نہیں ہے کہ ہم اگر باہر بھی کھڑے دنیا کی باتیں ہیں، بیٹھے ہیں دنیا کی باتیں ہیں. اس زمانے میں ایک علم کا دور تھا، صحابہ کرام و تابعین کے زمانے میں، جو تین بہترین صدیاں تھیں. تو ایک شخص حافظ تھا، تو جاتے جاتے لوگوں کو دیکھا، دو چار لوگ بیٹھے تھے، بات شروع کر دی اور آیت پڑھی قرآن مجید سے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم. تو ایک عربی جاہل جا رہا تھا، بدو جا جاتے وہ رک گیا، بکریاں چلی گئی آگے، وہ رک گیا. آپ پھر سے پڑھے، کیا پڑھا آپ نے؟ اس حافظ صاحب نے دوبارہ پڑھا، یہ آیت پڑھا، یہ آیت دوبارہ پڑھی. وہ کہتے ہیں نہیں، اب دوبارہ پڑھیں. اس کو پھر پتہ چلا جو حافظ صاحب تھے کہ میں نے کہیں غلطی کی ہے, پھر آیت پڑھیں. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبتا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. سچ فرمایا کہتے ہیں, عزیز ہے, عز فحکم فقطع, عزیز ہے, طاقت والا ہے, اپنا حکم نافذ کیا پھر ہاتھ کاٹا. اگر غفور رحیم ہوتے تو ہاتھ کیوں کاٹتے؟ یہ بدو جاہل سمجھ چکا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے آیت کا. تو عربی زبان اللہ تعالیٰ نے چنا ہے زبان کو, زیر زبر میں فرق ہو جائے مفہوم فرق ہو جاتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ کے لفظ پر پیش ہے اور زبر ہے, مفہوم بالکل الٹ ہو جاتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, اللہ تعالیٰ فاعل ہے. وَكَلَّمَ اللَّهَ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا, موسیٰ نے کلام کیا, صرف ایک پیش کے لفظ سے اور ایک زبر کے لفظ فرق سے. صرف جو جہمی ہیں معتزلہ ہیں وہ اس آیت کو پیش سے نہیں پڑھتے, وہ پڑھتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا, کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے, منکرین صفات ہیں. تو عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے آخری نبی کے لیے, تا قیامت یہ زبان اس طریقے سے رہے گی اور تا قیامت یہ دن اس طریقے سے بلند رہے گا انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کے ابو جہل نے اس کلمے کو سمجھا اچھے طریقے سے, انکار اس لیے کیا کہ اسے علم سے سارے معبود مجھے چھوڑنے پڑیں گے, نفاق نہیں کیا, جانتے ہیں کفر کیا ہے, کفر کے ساتھ نفاق نہیں ہے, انکار کرتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اجعل الالہۃ الہا واحدا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ عجیب بات کہاں سے آ گئی کہ سارے معبود کو چھوڑ ایک معبود کی طرف آ جائیں. جب عاجز ہو گئے, تنگ ہو گئے, گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب سب راستے بند ہو گئے, اپنے سرداروں کو لے کے گئے, مختلف سرداروں کو لے کے گئے, خود چل کے گئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چاہیے؟ مال دولت چاہیے, ساری قوم سے مال لے کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. آپ کو شادی کرنی ہے, سب سے خوبصورت لڑکی دے کے اسے شادی کروا دیتے ہیں. آپ کو بادشاہ بننا, ہمارے آپ بادشاہ ہم مان چکے ہیں, چاہتے کیا ہو؟ یہ جھگڑا چھوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ہے بس, قل لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ پڑھ لیں آپ کی فلاح ہے. یہ نہیں پڑھتے تھے, دنیا پوری دینا چاہتے تھے, یہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے. وہ کی بات کرنے والا تھا بھول گیا. ہاں یہ کہنے والا تھا, جب سارے راستے بند ہو گئے تو آخر میں گئے اور کہا دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کریں, انصاف کی بات ہے, دونوں برابر ہو جائیں گے, جھگڑا ختم, لڑائی ختم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید آسمان سے ایک پوری سورت اتاری, ایک آیت نہیں پوری سورت, تا قیامت پڑھتے رہیں. سورت کا نام کیا ہے؟ الکافرون, جسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب. سورت کا نام ہی کافر ہے. ایک کافر ہو, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر ہو, لا اعبد ما تعبدون. یہ کب کیسے ہو سکتا ہے کہ ان باطل معبودوں کو میں ایک سال عبادت کروں اور پھر سچ معبود کو چھوڑ دوں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس کا رد کیا. اب اور اس میں ایک فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ اس صورت میں, جسے کافی ساتھی ہو سکتے ہیں کو علم نہ ہو, کیونکہ جو مخالفین وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے جو مسلمان ہوں کلمہ تو پڑھتا ہے بیچارہ, لا الہ الا محمد رسول اللہ, پچھلے زمانے میں ابو جہل جو تھا اس نے نبی کے وسلم کی نبوت کا انکار کیا, اس لیے کافر ہے. تو اس صورت میں جواب ہے کہ ابو جہل یہ مان چکا تھا کہ نبی ہیں, لا الہ الا اللہ تو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق رازق نہیں, اور محمد رسول اللہ کب کہا اس نے اس صورت میں کہ جس سال میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو کس کے فرمان سے کرتے, کس کی اتباع سے کرتے, اپنی عقل سے کرتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کرتے؟ تو زبان سے وہ یہ بھی اقرار کر چکے تھے, لیکن کافر کیوں تھے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی غلط تھا بنیادی طور پر. چوتھے درس میں کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. شہادت کے لفظ کا مطلب ہے, ترجمہ کرتے ہیں گواہی, اور گواہی دو چیزوں پر مشتمل ہے, زبان کا قول اور دل کا یقین. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جب ہم اس گواہی کے لفظ کو مفہوم بیان کرتے ہیں، میں دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر آج کا مسلمان اس مفہوم سے اس کلمے کو پڑھے، کبھی گمراہ ہوگا؟ کبھی اس کے دونوں ہاتھ کسی کے لیے اٹھیں گے غیر اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی نبی، کسی ولی، کسی فرشتے کے لیے؟ دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نماز کے لائق نہیں، کوئی روزے کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی زکات کے لائق نہیں، کوئی حج عمرہ کے لائق نہیں، کوئی دعا پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، کوئی قربانی کے لائق نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. تو پھر یہ ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ اہل مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ شہادت کا مطلب کیا ہے. ابھی اب کسی جج کی طرف جائے گواہ بن کر، سب سے پہلا سوال کیا کرے گا جج؟ آپ نے دیکھا ہے یا کہے گا سنی سنائی پہ کوئی حرج نہیں، آپ اچھے گواہ ہو. اگر آپ نے کہا میں نے سنا ہے تو دروازے سے نکال دے گا باہر آپ کو. یہاں پہ سنی سے بات نہیں چلتی، فیصلہ دینا ہے، قانون پاس کرنا ہے، قانون نافذ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. شخص کی زندگی موت کا سوال ہے، بات سنی سنائی پہ کہ میں نے سنا ہے کسی نے قتل کیا ہے، یا میں نے سنا اس نے چوری کی ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں، یقین ہے؟ دوسرے الفاظ تمہیں یقین ہے کہ نہیں؟ اگر یقین ہے تو پھر کراس کوشچننگ ہوتی ہے کہ کیسے دیکھا، وقت کیسا تھا، کس پوزیشن میں تھا، کس کنڈیشن میں تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی صرف جان بچانے کے لیے گواہ سے اتنی سوال کیے جاتے ہیں، تو انسان کی آخرت بچانے کے لیے لا الہ الا ایسے پڑھ لیں، مرضی سے پڑھ لیں، جیسے دل کرے، اپنے طرف سے اپنے مفہوم بنا کے؟ ہرگز نہیں. جو شخص یہ کہتا ہے دل کے یقین کے ساتھ اور زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں، بات ختم ہے. اور میں دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں، ایسے بندے ہیں جنہیں زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور سب کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا، کبھی اپنی بندگی کی طرف کسی کو بلایا نہیں اور نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا. زندگی ساری جنوں انس کو جب دعوت دی تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا. اور ایسے رسول ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں لے کے آئے. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو، جتنے بھی پیغام موجود ہیں آج قرآن مجید کی صورت میں، صحیح حدیث کی صورت میں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو پورے کے پورے اور بہترین طریقے سے پہنچا دیا اس امت تک. اس کے بعد پھر کلمہ شہادت کے بعد پانچواں درس تھا بعض باطل مذاہب و عقائد، جس میں ہندو مذہب، یہودیت اور نصرانیت پہ بات کی تھی. چھٹا درس تھا کچھ باطل فرقے اور نظریات، خوارج پہ بات کی تھی اس میں. ساتواں درس تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان. یہ جو باطل فرقے اور مذاہب ہیں، اس لیے میں نے بیان کیا تھا کہ جب آپ حق جاننے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ جو مخالف علم ہے وہ بھی ہونا چاہیے. یعنی ایک خیر کا علم ہے اور دوسرا شر کا علم ہے، تو دونوں علم آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر آپ کا صرف خیر کا علم ہے اور شر کا پتہ ہی نہیں آپ کو، تو شر آپ کی طرف آ کے رہے گا اور آپ شر میں مبتلا ہو جاؤ، آپ کو علم بھی نہیں ہوگا. تو جیسے خیر کا علم، صحیح عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باطل عقائد و نظریات اور مذاہب ہیں ان کے بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ توحید کی بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ساتھ شرک کی بات بھی کرتے ہیں. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہیں تو مخالفین کی بات بھی بیان کرتے ہیں. شرک اور توحید، سنت اور بدعت، تو یہ منہج ہے قرآن مجید کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اسی طریقے کو اپنایا، کیونکہ صحیح حدیث میں، صحیح حضرت حذیفہ کی مشہور حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مخافت ان یدرکنی، میں یہ ڈرتا تھا کہ کبھی میں شر میں گھس نہ جاؤں، مجھے پتہ نہیں، مجھے علم بھی نہ ہو. بہت پیاری لمبی حدیث ہے، پر اس وقت نہیں میں بیان کروں. آپ نے کیسے کی طرف رجوع کرے تھے، آپ کو انشاءاللہ اس میں تفصیل بیان کی جائے گی. تو شر کا علم کیا ہے، اس میں سے یہودیت، ہندو مذہب یہ کیسے آیا، اور کون کون سے چند عقائد جو آج ہمارے امت میں بھی موجود ہیں، اس کی مثال میں نے بیان کی فرشتوں کی، کہ ہندو مذہب میں فرشتے جو ہیں، فرشتے کیا ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں. وہ سمجھتے کہ فرشتے جو خوبصورت لڑکیاں ہیں، اور بریلوی کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس میں بیان کرتے ہیں کہ بایزید بسطامی کے گھر عورتوں کا مجمع لگا رہتا ہے. تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے گھر میں اتنی زیادہ عورتیں ہیں، کیا ہے یہ؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ ملائکہ ہیں جو مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح بیان کرتے ہیں سورۃ نجم میں، جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان نہیں لے کے آتا، وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام بیان کرتا ہے کہ فرشتے عورتیں ہیں. سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ فرشتوں کو عورتوں کے نام دیتے ہیں. ساتویں درس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان بیان کیا تھا، جو ارکان ایمان ہیں، چھ ارکان ایمان بیان کیے تھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. یہ ارکان ایمان ہیں. اور پہلے رکن کا آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اس میں بیان چار چیزیں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، توحید ربوبیت. نمبر تین، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، توحید عبادت یا توحید الوہیت. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور صفات ہیں، توحید اسماء و صفات. اور پھر آٹھویں درس میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اس پہ بات بیان کی تھی، توحید ربوبیت پر تفصیل سے بات بیان کی تھی. آٹھویں درس میں بھی توحید ربوبیت پر بات کی تھی. نویں اور دسویں درس میں توحید الوہیت پر بات کی تھی، اور عبادت پر، کہ توحید الوہیت کیا ہے، مفہوم کیا ہے لغت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے، اور لوگوں کے کتنی قسمیں، یہ کلمہ گو مسلمان جو ہیں کتنی گروہوں میں بٹ چکے تھے، اس توحید کے تعلق سے کہ ایک گروہ نے صرف زبان سے بیان کیا بغیر علم حاصل کیے، دوسرے گروہ نے صرف عمل کیا علم نہیں تھا، تیسرے گروہ نے علم اور عمل دونوں کو چھوڑا، چوتھے گروہ نے دونوں علم اور عمل حاصل کر کے پھر اس پہ عمل کیا. تو اس طریقے سے توحید الوہیت پر بات ہوئی، اور عبادت بھی تفصیل سے ہم نے بیان کی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں لوگ کتنی گروہ میں تقسیم ہوئے، عبادت کا کیا مفہوم ہے، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، قول عبادت ہے، فعلی عبادت ہے، اور دل کی عبادت ہے، اور اس کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا. تو یہ مختصراً پیچھے جو دروس تھے. انشاءاللہ اگلے درس جو ہے وہ ہم شروع کریں گے توحید کے مخالف، جو توحید کے ضد ہے وہ ہے شرک. شرک کیا ہے، شرک کا مفہوم کیا ہے، شرک اس امت میں کیسے آیا، شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اور کتنی گروہ بنے شرک کے تعلق سے مسلمانوں میں، شرک کی اقسام مختلف، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. اگر کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا. انشاءاللہ اگلے درس میں طارق بھائی کیسٹے لے کے آئیں گے، اگر کسی ساتھی کو چاہیے جو پچھلے دروس کی ریکارڈنگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. سلف اور خلف دو لفظ ہیں، سلف گزرے ہوئے لوگ، خلف جو ان کے بعد اور موجود ہیں، خلف جو موجود ہیں، جی ہاں جو بعد میں آئے انہیں خلف کہتے ہیں، جو لوگ گزر گئے ہیں وہ ہمارے لیے سلف ہیں. نہیں یہ بات درست نہیں ہے، ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بہترین سلفیت کا دور کون سا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پہلے تین صدیاں تھیں وہ سب سے بہترین دور تھا. اور ہم جب سلفیت کی بات کرتے ہیں تو ان تین صدیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، حالانکہ جو بعد میں بھی آئے، جو سلف ہمارے بعد میں بھی آئے، جو کوئی خلف کہتے ہیں جو بعد میں بھی آئے، تو اگر یہ کوئی مخالفت کرتے ہیں تو ہم اسی ترازو پہ تولتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے ترازو پر. اگر اس کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پہ ہے، اگر مخالفت ہے، اگرچہ ہمارے لیے بڑا امام کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کافی مسائل میں اختلاف کیا، ہم نے ان کو قول کو رد کیا. شیخ ابن تیمیہ نے ان سے کچھ غلطی ہوئی کچھ مسائل میں، ان کے قول کو ہم نے رد کیا. ابن قیم سے ہوئی، تو علماء سے ہوتا رہتا ہے. تو ہم اسی ترازو پہ تولتے جو بہترین تین صدیاں تھیں سلف صالحین کی، اسی پہ تولتے ہیں ہم.
عموماً یہاں پہ ہماری خود اہل حدیث گاؤں میں یہ ہے کہ یہاں کے علماء جو ہے وہ حنبلی ہیں، سلفی نہیں ہیں.
بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حنفی اور سلفی، حنفی اگر درست نہیں ہے تو کیا سلفی درست ہے؟ اور یہاں کے جو علماء ہیں وہ سلفی نہیں بلکہ حنبلی ہیں. شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین ہے رحمہم اللہ اجمعین، یہ حنبلی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو مشہور ہے ان کے بارے میں وہی ہے کہ یہ حنبلی ہیں، یہ بات رائج اور مشہور ہے، لیکن یہ بات درست نہیں. اور یہ غلطی کہاں سے لگی؟ تقلید کے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی لگی. جو لوگ کہتے کہ تقلید حرام ہے، ہر قسم کی تقلید حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ یہ کہتے کہ شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین جو ہیں یہ مقلدین میں سے ہیں، اس لیے ان کو حنبلی کہتے ہیں. تو حق بات دیکھا جائے کہ شیخ بن عثیمین کی بھی کتاب موجود ہے، شرح ممتع فقہ حنبلی کی، زاد المستقنع کی شرح ہے. اور اس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، میرا جو خیال ہے، تقریباً آدھے مسائل میں اختلاف کیا ہے، تقریباً آدھے مسائل میں. اور اختلاف کا جو انداز تھا بڑا پیارا انداز تھا کہ امام صاحب کو یہاں پہ غلطی ہوئی، ان کی یہ دلیل تھی، ہماری یہ دلیل ہے، اور دونوں دلیل میں کیا فرق ہے، وہ دلیل کیوں ضعیف ہے یا کیا غلطی ان کی دلیل میں، ہمارے دلیل کیوں صحیح ہے، اس میں صحت کی کیا وجہ ہے. تو کیا ایسے شخص کو اب کہیں گے حنبلی ہے؟ یہی سلفی ہے. حنبلی کب کہتے ہیں ان کو؟ جب ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی واضح دلیل نہیں قرآن اور حدیث سے. اب شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز یا دیگر علماء جو ہیں، اب وہ اپنی عقل سے، اپنے علم کے مطابق، اپنے اجتہاد کر کے وہ فتویٰ دیں، یا امام احمد بن حنبل کے اجتہاد کو لے لیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں بعض مسائل میں کہ ہم امام احمد بن حنبل کے اجتہاد کو لے لیتے ہیں، تو اس لیے کہتے کہ یہ حنبلی ہیں. اب ایک مسئلہ ہے، اس میں اجتہادی مسئلہ، کوئی واضح دلیل ہے ہی نہیں، تو آپ کس کی بات کو سنیں گے؟ اس میں آپ خود بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، اب اپنے استاد کے اجتہاد کو بھی لے سکتے ہیں، استاد کے استاد کے استاد کے اجتہاد کو بھی لے سکتے ہیں، یا بڑے امام کے اجتہاد کو بھی لے سکتے ہیں. جب اسے واضح دلیل ہے ہی نہیں، تو آپ یہاں پر تقلید کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ حنبلی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کیسے عقیدہ کے علماء؟ کس گروہ سے؟ سلف صالحین سے. جتنے بھی سلف صالحین گزرے، جو ہمارے سلف صالحین جو ہیں، سب کا عقیدہ اچھا ہے، ہم سب کی پیروی کرتے ہیں عقیدہ کے معاملے میں. جو سلف غیر صالحین ہیں، یا جو برے سلف ہیں جو گزر چکے ہیں، جہم بن صفوان ہیں، عمر بن عطا ہے، جو جہمی معتزلی اور امام ابو حسن اشعری توبہ کر چکے، جو اشعری مذہب آج موجود ہے، مذہب کی بات ہے کہ امام ابو حسن اشعری، جن کی وفات سن 324 ہجری میں ہوئی، وہ اپنے اشعریت سے استعفیٰ دے گئے، توبہ کر لی. انہوں نے 40 سال معتزل مذہب کو اپنایا، 40 سال. پھر اس کے بعد وہ توبہ کی معتزل مذہب سے، اور اپنا مذہب اشعری مذہب انہوں نے وجود میں آ گیا. کئی سال تک اس مذہب میں رہے، پھر اور اشعریت اس لیے وجود میں کہ معتزلہ کا انہوں نے رد کیا، لیکن قرآن حدیث سے نہیں کیا، قرآن حدیث سے کیا کہ سلف صالحین کے مفہوم سے نہیں کیا، اپنے عقل کو راجح کرتے کرتے تو اور دوسرے ایک گڑھے سے نکل دوسرے میں گر گئے، اشعریت وجود میں آئی. جب دیکھا آخری وقت میں کہ واقعی میں غلطی پہ تھا، اپنے عقیدے سے توبہ کی. ان کی کتاب آج موجود ہے، الابانہ فی اصول الدیانہ، اپنا عقیدہ واضح بیان کیا ہے. اس کی مثال دیکھیں آپ، آپ کسی بھی حنفی سے پوچھیں، کسی دیوبندی سے پوچھیں یا بریلوی سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا جواب ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، جو سچ نہیں جو حق نہیں ہے. کسی بچے سے پوچھیں آپ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ کہاں سے بات آئی؟ المهند المفند عقائد علماء دیوبند، یہ دیوبندی کی مشہور کتاب ہے عقیدے کی. خلیل احمد سہارنپوری نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور وہ مقدمے میں ہی شروع میں ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصول میں اشعری ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اور سلوک میں ہم صوفی ہیں. تو جب آپ اصول میں اشعری ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا یہ امام ابو حسن اشعری کا عقیدہ تھا یا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا؟ تو یہ دیکھتے ہیں، الابانہ کتاب میں، امام ابو حسن اشعری کتاب میرے پاس موجود ہے، کوئی شخص بھی آ کے دیکھ لیے، انہوں نے رد کیا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص گمراہ ہے، وہ باطل پہ ہے. اور 10 سے زیادہ دلیل قرآن اور حدیث سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. تو آپ کیسے اصول میں اشعری ہیں؟ امام ابو حسن اشعری ایک گزرے ہیں پوری تاریخ میں، دوسرا نہیں تھا. امام ابو حسن اشعری کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ کس اشعری کا عقیدہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. آئیے دیکھیں، عقیدہ طحاویہ میرے پاس موجود ہے، وہاں پر رکھا ہے. امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں جو شخص انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے، سمجھتے ہیں؟ جو شخص یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور صحیح سند وہاں پہ بیان، پوری سند لے کے آئے ہیں امام جعفر طحاوی اپنے عقیدہ طحاویہ میں، جو یہ بیان کیا. اور اس عقیدہ کی شرح میں ابن ابی العز نے عقیدہ کی شرح کی ہے، ابن ابی العز نے صحیح سند کے ساتھ، امام ابو حنیفہ تک سند ہے، احناف کے نزدیک یہ سند بالکل سونے کی لڑی ہے، یہ سند جو ہے سب اس میں فقات ہیں. اس سے سوال کیا گیا امام ابو حنیفہ سے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عرش اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا وہ کافر ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ عرش آسمان پہ یا زمین پہ ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ ثابت جو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، امام ابو حنیفہ کا نزدیک وہ شخص کافر ہے. تو آپ کیسے حنفی ہیں؟ آپ اشعری کیسے ہیں، حنفی کیسے ہیں؟ نہ امام ابو حسن اشعری کا یہ عقیدہ ہے اور نہ یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے جانتے ہیں؟ صوفیت کا عقیدہ ہے. تو حقیقتاً آپ اصول میں بھی صوفی ہیں، فروع میں بھی صوفی ہیں، اور منہج بھی صوفی ہے. یہ حق بات ہے، اس کی دلیل موجود ہے، کتابیں موجود ہیں. تو ایک سمپل سی مثال، ایسے اور بھی مسائل، سماع موتا کی مثالیں دیکھ لیں آپ، شدید رد کیا ہے امام ابو حنیفہ نے، ان کے شاگردوں نے، کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. آج کسی سے آپ پوچھیں، آپ یہ سوال کریں، مردے سنتے ہیں؟ یہ عقیدے کا مسائل ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ نے یہ بھی رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں گمراہی ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے. تو یہ تم کس کا عقیدہ لے کے آئے ہو؟ ہمیں سمجھ میں بات نہیں ہے. نہ امام ابو حسن اشعری کا عقیدہ ہے، نہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ صوفیت ہے جس کا تم لوگ یہ کہتے ہیں. ہم صرف نے سلوک کو درست کرنے کے لیے ہم صوفی ہیں، نہ ہمارا عقیدہ صوفیوں کا ہے، نہ ہمارے عبادت کا طریقہ صوفیوں کا ہے، اور یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہم بس. اور ان کے کزن کون؟ بریلوی. وہ بھی ایسے ہی ہیں، اصول میں اشعری ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. اس میں وقت نہیں، ان کی کتاب سے ملفوظات سے ابھی میں بیان کر دیتا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، سماع موتا میں عرش کے بارے میں سارے اس طریقے سے ان کا عقیدہ ہے. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم سلفی ہیں؟ میں سوال پوچھتا ہوں، کیوں؟ یہ کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کافی نہیں ہے، کافی ہے کہ نہیں؟ نہیں کافی. کیوں؟ اللہ اکبر. کیونکہ مخالفین جتنے بھی گروہ ہیں سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. تو مسلمان تو صرف ایک ہی ہے، اصلی نقلی مسلمان نہیں ہوتا ہماری شریعت میں، مسلمان صرف ایک ہی ہے. صحابہ کرام کے دور میں سب مسلمان تھے، جب شیعہ نکلے سب سے پہلے تو ہم نے کہا تم شیعہ ہو ہم اہل جماعت ہیں سنی ہیں. سنیوں میں سے خوارج نکلے, معتزلہ نکلے, جہمی نکلے, اشعری نکلے. ہم نے کہا تم جہمی ہو ہم سلفی ہیں. یاد رکھیں یہ لفظ کہاں سے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. سب مسلمان تھے, شیعہ نکلے, سنی اور شیعہ ہو گئے. آج شیعہ کہہ دے میں شیعہ نہیں ہوں, ہم سب مسلمان ہیں. آج اشعری کہہ دے میں اشعری نہیں ہوں, صوفی کہہ دے میں صوفی نہیں ہوں, دیوبندی کہہ دے میں دیوبندی نہیں ہوں, میری توبہ ہے. تو ہم سب سلفی ہیں, سب مسلمان ہیں. سلفیت کا لفظ ہی ختم ہو جائے گا. ہم سب مسلمان ہیں. جب شیعہ آئے ان کے مقابلے میں سنی آئے, جب جہمی معتزلی اور خارجی اور اشعری آئے ہم نے کہا تم خارجی ہو ہم سلفی ہیں, تم جہمی ہو ہم سلفی ہیں. تو اس لیے ہم سلفی ہیں. جب مخالفین آئے تو ہماری بھی تو کوئی پہچان ہونی چاہیے. تمہاری پہچان کیا ہے؟ ہم نے تو نام تبدیل نہیں کیا. یاد رکھیں جہمی جہم بن صفوان کی نسبت ہے, معتزلی اعتزال واسن بن عطا امام حسن بصری کے شاگرد تھے. تو تقدیر کے مسئلے کا سوال بیچ میں آ گیا تو اختلاف کیا اپنے استاد سے اور ان کی مجلس جو تھی ان سے اعتزال کر کے اپنا حلقہ بنا دیا. تو لوگوں نے کہا کہ واصل نے اعتزل حسن البصری, اعتزال کیا, چھوڑا. تو چھوڑنے والے لوگ ہیں یہ, آج تک چھوڑ رہے ہیں دین کے اصول کو, چھوڑا آج تک بیچارے دور ہو گئے ہیں. تو یہ معتزلی آ گئے, پھر اشعری اس طریقے سے آئے. جب تک یہ گروہ موجود ہیں تو سلفیت بھی موجود ہے. آج یہ گروہ ختم ہو جائیں تو ہم سب مسلمان ہیں. الفقہ الاکبر ایک کتاب ہے جو عقیدے میں لکھی امام ابو حنیفہ نے. لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے واقعی لکھی یا نہیں لکھی. ہمارے جو علماء ہیں ان کے علماء نہیں, احناف کے علماء یقین کرتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان سے ثابت نہیں صحیح سند کے ساتھ. ہم اپنے علماء کی بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہ الاکبر جو ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب جو ہے, حنفیوں کی کتاب جو ہے امام ابو حنیفہ نے جو لکھی ہے, جتنی بھی اس میں جو مسائل ہیں عقیدے کے وہ سارے کے سارے حسن و جماعت کے عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. توحید کا مطلب توحید ربوبیت نہیں جیسے اشعری بیان کرتے ہیں آج, بلکہ توحید عبادت مقصود ہے. یہ فقہ الاکبر صرف 6-7 ورقے ہیں, زیادہ نہیں ہے, چھوٹی سی کتاب ہے. اور اس کو ملکہ شیخ محمد الرحمن الخمیس جو ہیں حفظہ اللہ, انہیں اس کا مطلب جو تحقیق ہے اور جو اس میں تھوڑی سی شرح وہ بھی بیان کی ہے, اور ترجمہ بھی میرے خیال آ گیا اس کتاب کا.
عام طور پہ ہمارے ملکوں میں مسند امام اعظم ابو حنیفہ ابو یوسف نے لکھی تھی, منسوخ کی گئی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لکھی ہے.
اچھا نہیں, حدیث کی کتاب پوچھ رہی ہے, عقیدے کی. عقیدے کی یہی فقہ الاکبر ہے. ہاں یہ عقیدے کی ہے. جو مسند کی دوسری کتابیں وہ تو کہتے ہیں منسوخ کی جاتی ہیں, ان کی بات نہیں. حدیث کتاب ان سے کوئی ثابت نہیں, حقیقت بات ہے. کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے محدث تھے ہی نہیں, محدثین میں سے نہیں تھے, یہ اہل الرائی میں سے تھے. اور جو اہل حدیث تھے اس زمانے میں ان کا آپس میں تھوڑا سا ٹکراؤ تھا کہ وہ حدیث کو آگے کرتے, یہ رائے کو آگے کرتے. اگرچہ حدیث پہ یہ بھی عمل کرتے لیکن گمراہی کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا. یہ بھی اہل سنت جماعت میں سے تھے. جہمیوں کے ساتھ کسی نے نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ جہمیوں کے ساتھ نہیں, بالکل نہیں. سب اہل سنت جماعت میں سے تھے. عقیدے میں فقہ الاکبر مشہور کتاب ہے امام ابو حنیفہ کی, اور بڑی اچھی کتاب ہے. میں یہ ساتھی سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں. اور جب بھی کوئی بات ہو احناف کے ساتھ, دیکھیں ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, یہ کہتے ہیں ہم عقیدے میں اشعری ہیں اور فروع میں ہم حنفی ہیں. اگر ہم غور سے ذرا دیکھیں تو حق بات ہے کہ بالکل جھوٹی بات ہے. نہ یہ عقیدے میں اشعری ہیں اور نہ یہ فروع میں حنفی ہیں. کیونکہ ایک عقل کے تقاضا ہے, بھئی آپ نے اگر امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں جیسے آپ کہتے ہیں سب سے اعظم ہیں, تو فقہوں کے لیے آپ نے کیونکہ فقہوں کی اچھی ہے, انہوں کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اصول اور فروع میں حنفی ہیں؟ ہمیں صرف یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا عقیدہ اچھے نہیں تھے اس لیے آپ نے عقیدہ نہیں لیا. کہ عقیدے میں کوئی بگاڑ تھا امام صاحب کے عقیدے میں کوئی بگاڑ تھا، کوئی غلطی تھی، اپنی فروع تو لیے، لیکن اصول نہیں لیے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، امام ابو حنیفہ کا، عقیدے کا جو مسائل ہیں وہ ہم نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے آپ؟ نہیں وہ ہم امام ابو حسن اشعری سے لیں گے. اچھا آتے امام ابو حسن اشعری کی طرف، امام ابو حسن اشعری کا اپنے عقیدہ تو لیا تو ان کی فروع میں فروع کا طریقہ کیوں نہیں لیا؟ نہیں ان کی عبادت اچھی نہیں تھی، ان کے فتح حج روزے نماز میں اچھی نہیں تھے، ہم نے ان کا عقیدہ لیا اور ان کا فروع لیا. وہ حق بات یہ ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے. کس کا؟ تبع تابعین کا دور تھا. جی ہاں، بلکہ تبع تابعین، کیونکہ حناف کہتے ہیں کہ تابعی تھے، وہ حق بات ہے تابعی نہیں تھے، تبع تابعی تھے. 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 150 ہجری میں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.